من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. دونوں برکتیں ہیں، اترنا بھی بابرکت، جگہ بھی بابرکت، کشتی میں بیٹھنا بھی بابرکت، کشتی سے جودی پہاڑ پر اتر کے دنیا میں آنا بھی بابرکت. کشتی میں برکت اس طریقے سے کہ دین کے دشمنوں سے نجات مل گئی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونے کا موقع ملا، اور زمین میں جب اتر کر کے آئے طوفان کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح برکت والا بنایا کہ نسل اور اولاد میں بھی برکت عطا فرمائی، رزق میں بھی کثرت عطا فرمائی، اور اب دشمن باقی نہیں رہے. اس لیے پورے اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہونے کا موقع مل رہا ہے، اور ڈوبنے وغیرہ کے عذاب سے اللہ نے بچا لیا. یہ سب قسم کی برکتیں ہیں. ان فی ذلک لآیات، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، ہم لوگ آزماتے ہیں، آزمائی سے. ثم انشانا من بعدهم قرنا آخرین، ہم نے ان لوگوں کے بعد ایک دوسری جماعت کو پیدا کیا. بعض مفسرین نے اس دوسری جماعت سے مراد لیا ہے قوم عاد کو، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو. بعض نے مراد لیا ہے قوم ثمود کو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو، کیونکہ نوح علیہ السلام کے بعد عاد اولا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم دنیا میں آئی. فارسلنا فیہم رسولا منہم، اس قوم والوں کے اندر ہم نے انہی میں سے ایک نبی بھیجے. انہی میں سے ایک نبی یعنی حضرت ہود علیہ السلام، اس لیے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا خاندان ایک ہی خاندان تھا. خود پوری قوم حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام بھی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، گویا کہ ایک ہی خاندان کے لوگ، اور انہی میں سے اللہ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا. حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بعض مفسرین ان کا نسب بیان کرتے ہیں، ہود ابن عبداللہ ابن رباح ابن خلود ابن عاد ابن عوف ابن ارم ابن سام ابن نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام. تو اس میں جو عاد آتے ہیں تو یہ عاد ہی کی طرف منسوب کر کے پوری قوم کو قوم عاد کہلاتا ہے، اور اسی سے پوری قوم ہے، اور انہی میں سے حضرت ہود علیہ السلام ہے. اور ارم ذات العماد، ارم بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تو جب اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ان کو دعوت دی، ان اعبدوا اللہ، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. افلا تتقون، کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم في الحياة الدنيا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر سردار لوگ کہنے لگے، جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کو جھٹلایا تھا اور کفر بھی کیا تھا، اور ہم نے ان کو اس دنیا کی زندگی کے اندر عیش و آرام عطا کیا تھا، وہ سب لوگ کہنے لگے یہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہود تو تمہارے ہی جیسے ایک بشر ہے، یأکل مما تأکلون منہ، تم جیسا کھانا کھاتے ہو ہود بھی ویسا ہی کھانا کھاتے ہیں، ویشرب مما تشربون، اور تم جیسا پانی وغیرہ پیتے ہو وہ بھی ایسی ہی چیز پیتے ہیں، گویا کہ تم نے اور ہود کے اندر کوئی امتیازی شان نہیں ہے کہ تم اس کو نبی مان لو اور اس کی اطاعت کرو، ولئن اطعتم بشرا مثلکم، خدا پاک کی قسم یعنی اللہ کی قسم، اگر تم نے تمہارے جیسے ایک بشر کی اتباع کی، انکم اذا لخاسرون، سب تو تم لوگ یقیناً بڑے نقصان کے اندر پڑ جاؤ گے، ایسی ان لوگوں کی سوچ تھی، کیسے یہ لوگ بیوقوف اور جاہل تھے کہ اپنے جیسے انسان کی بات ماننے کا تو انکار کر رہے ہیں اور بے جان پتھروں کی عبادت کر کے اپنے ذلیل ہونے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ معقول بے جان کی عبادت کرنا اور اپنے جیسے بشر کی اطاعت کرنا یہ ان کے نزدیک نامعقول، کتنی بڑی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے، أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا وہ نبی تم کو اس بات سے ڈراتے ہیں، تم کو ایسے وعدے کرتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے مٹی اور ہڈی ہو جاؤ گے تو تم کو دوبارہ نکالا جائے گا، یعنی آخرت نام کی کوئی چیز آنے والی ہے، ایسا کچھ ہونے والا ہے، اس سے وہ تم کو ڈراتے ہیں، ہیہات ہیہات لما توعدون، بہت دور ہے بہت دور ہے وہ چیز جس سے تم کو ڈرایا جا رہا ہے، یہ نبی جس چیز سے تم کو گھبرا رہے ہیں وہ چیز تو بہت دور ہے بہت دور ہے، یہ آئے گی نہیں آئے گی نہیں، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی یہ ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں، لفظ حیات تو زیادہ تر مقرر استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا حیات پہلے کی تاکید کے لیے آتا ہے، لفظی اعتبار سے یہ اسم ہے، معنی اور مدلول کے اعتبار سے یہ فعل ہے، بعض نے اس کو فعل ماضی قرار دیا، بعض نے مصدری معنی کے اندر قرار دیا، لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ تو محض دنیا کی زندگی ہے، نموت ونحیا، ہم مریں گے اور جیئیں گے، وما نحن بمبعوثین، ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا نہیں، دیکھو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیات پہلے ہے اور موت بعد میں ہے، حالانکہ آیت میں نموتوں کو مقدم کیا نحیا کو مؤخر کیا، تو بعض حضرات نے اس کی حکمت یہ بیان کی، یعنی نموتو ہم مر جائیں گے اور ہماری جگہ ہماری اولاد آل نسل پوتے نواسے وہ زندہ رہیں گے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کلام میں تقدیم اور تاخیر واقع ہوئی ہے، نحیی پہلے ہیں نموتو بعد میں ہیں، اور یہ تقدیم تاخیر اس لیے کی گئی کہ وہ لوگ مرنے کے بعد کے منکر تھے، اس لیے اس کو تقدیم تاخیر کے ساتھ بیان کر کے تاکید لائی گئی کہ نہیں مرنے کے بعد واقعتاً زندہ ہونا ہے، ہما نحن بمبعوثین، اور ہم کو اٹھایا نہیں جائے گا، ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا، یہ رسول تو ایک ایسے انسان ہے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اللہ نے وحی نہیں اتاری پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے وحی اتاری، رسول تو اللہ پر نعوذ باللہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، وما نحن له بمؤمنین، اور ہم رسول کی تصدیق نہیں کریں گے، اس کو سچا نہیں مانیں گے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، وہ اللہ کے نبی ہے، اس بات کو ہم سچا نہیں مانتے، قال رب انصرنی بما کذبون، نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب یہ لوگ مجھے جھٹلا رہے ہیں، آپ میری مدد کیجیے، قال اما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ کی طرف سے جواب آیا، تھوڑا سا انتظار کر لو، تھوڑے وقت کے لیے انتظار کر لو، یہ لوگ ندامت کرتے ہوئے اور پچھتاتے ہو جائیں گے، अभी कुफ्र कर रहे हैं, अपने कुफ्र पर पछताएंगे। अभी नबी को झुठला रहे हैं, लेकिन अपने झुठलाने के ऊपर पछताएंगे। कब अजाब आएगा? तब फ़ख़दत हुम सैहा, बस उनके ऊपर एक किंगार का अजाब आया। मुतलकन अजाब को मुराद ले लो, हलाकत और बर्बादी को मुराद ले लो, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो चीख मारी थी वो कौम आद के लिए नहीं थी, वो तो कौम समूद वगैरह के लिए थी। कौम आद के लिए तो हवा का अजाब आया था, इसलिए मुतलकन अजाब को मुराद ले लो, ये ज्यादा बेहतर है। तो बाद मुफस्सिरीन ने ये फरमाया कि नहीं, कौम आद के ऊपर भी चीख के साथ हवा का अजाब आया था, यानी जिब्रील अमीन ने चीख भी मारी थी और जो है हवा भी आई थी, दोनों अजाब आए थे। فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ, उन लोगों को एक चिंगार ने, एक भारी अजाब ने पकड़ लिया। वाक़ियतन बिलहक़, यानी ये अजाब का आना अल्लाह की तरफ से हक था, अजाब का आना अल्लाह की तरफ से इंसाफ का तकाजा था, वो सब मार के खत्म कर दिए गए। فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً, हमने उनको चूरा बना दिया, यानी एक घास जब सूख जाती है और सूखने के बाद चूरे चूरा हो जाती है, बिल्कुल उड़ने लगती है, ऐसे बिल्कुल तबाह बर्बाद करके खत्म कर दिए गए। घुसान का एक मतलब आता है सैलाब के ऊपर जो कूड़ा करकट बहता है, उसको भी घुसान कहा जाता है। गोया के जिस तरीके से सैलाब खशो खाशा कूड़े करकट को बहा करके ले जाता है, इस तरह ये कौम के लोग भी अजाब इलाही के सैलाब में बहा दिए गए। आज मुफस्सिरीन कहते हैं कि अरबों की आदत है, जो आदमी हलाक हो जाए उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, सालब हिल वादी, नाला उसको बहा के ले गया, यानी वो लोग हलाक हो गए। فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً, हमने उनको चूरा कूड़ा करकट बना के खत्म कर दिया। فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, अल्लाह की रहमत से जालिम कौम बहुत दूर हो। ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ, हमने इन सब के बाद दूसरी कौमों को पैदा किया, यानी कौम आद के बाद, कौम समूद के बाद। मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा वमा यस्ताखिरून, कोई भी उम्मत, कोई भी गिरोह अपने वक्त मुकर्रर से आगे पीछे नहीं हो सकती, यानी उसकी हलाकत का जो वक्त मुकर्रर होता है उसे एक घड़ी आगे पीछे नहीं हो सकती। सुम्मा अरसलना रुसुलना तकरा, फिर हमने हमारे रसूलों को लगातार भेजा, एक गए दूसरे, दूसरे आए तीसरे, तीसरे आए चौथे, मुसलसल हम अपने रसूलों को दुनिया वालों के पास हिदायत के लिए बराबर भेजते रहे। ये सिलसिला अल्लाह की तरफ से बराबर जारी हो गया। كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا, جب جب کوئی رسول کسی امت کے پاس آئے, جب جب بھی کوئی رسول کسی اپنی امت کے پاس آئے تو امت کے لوگوں نے رسول کو جھٹلایا۔ فأتبعنا بعضهم بعضا, ہم نے ہلاکت کے اندر ایک کے پیچھے ایک کو لگا دیا, یعنی जिस तरह लगातार रसूल आए, कौम के लोगों ने लगातार झुठलाया, इसी तरह हमने भी लगातार इनको अजाब में हलाक किया। وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ, और हमने उनको कहानियां बना दिया, यानी ऐसा तबाह बर्बाद कर दिया कि इन कौमों का नाम निशान कोई चीज बाकी नहीं रही। बस जिस तरीके से कहानी और अफसाने बाकी रह जाते हैं, उनके वाकियात बाकी रहे, इनको हमने बिल्कुल अजाब में खत्म कर दिया, कोई बचा नहीं। सब अदलिन, जो कौम ईमान नहीं लाती वो अल्लाह की रहमत से दूर कर दी गई। ثم رسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. پھر ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ہماری آیتوں کو لے کر اور کھلی ہوئی نشانیوں کو لے کر کے. کون کون سی نشانی؟ مکتحات، عصا، یہ سب. الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف توحید کی دعوت لے کر بھیجا. فاستکبروا، ان لوگوں نے ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیا، تکبر کیا، ہم نہیں مانتے. وکانو قومن عالین، اور وہ لوگ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کے ذریعے سے بڑا قہر کرنے والے لوگ تھے، بڑے سر چڑھنے والے لوگ تھے، بڑی دادا گیری کرنے والے لوگ تھے. فقالو انؤمن لبشرین مثلنا، کہ فرعونی لوگ کہنے لگے ہم ہمارے جیسے دو آدمیوں کے اوپر ایمان لائے، کون؟ موسیٰ اور ہارون. وقومهما لنا عابدون، اور ان کی قوم تو ہمارے سامنے جھکتی ہے، ہماری اطاعت کرتی ہے، ہمارے یہاں کام کرتی ہے. چونکہ بنی اسرائیل فرعونیوں کے یہاں کام کرنے کے لیے جاتے تھے، اسی لیے کہنے لگے کہ وقومهما لنا عابدون، تو ان کی قوم تو ہماری عبادت کرتی، یعنی ہماری اطاعت کرتی ہے، اور ہم لوگوں کے یہاں کام کرتے ہیں، ہمارے ماتحت بن کے زندگی گزارتے ہیں. تو ہمارے ماتحت لوگوں کے فرد کو ہم نبی مان لے گئے، ایسا کیسے ہوگا؟ اور بعض نے عابدون کا مطلب یہ بیان کیا کہ بنو اسرائیل، فرعون اپنی الوہیت کا دعویٰ کرتا تھا اور سب لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو ان فرعونیوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو جھٹلایا تو وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی تاکہ وہ اپنی بنی اسرائیل قوم کو گمراہی سے نکال کر کے ہدایت کے راستے کے اوپر لے آئے. یہ بتورات دینے کا واقعہ فرعون کی ہلاکت کے بعد کا ہے، یعنی فرعون پانی کے اندر غرق ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی. اس میں دونوں بات ہے کہ فرعون اور اس کی پوری قوم ایک ساتھ ہلاک کر دی گئی، اس کے بعد تورات ملی، اور جملتاً واحدتاً کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بیک وقت پوری تورات دی گئی. تورات کا معاملہ قرآن جیسا نہیں کہ تھوڑی تھوڑی نازل ہوئی ہو. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی اماں یعنی خود حضرت مریم کو ہماری قدرت کی نشانی بیابت بنا دیا. اب یہاں پہلا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو ہے، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم، پھر آیتن واحد کیوں آیا؟ تو اس کا ایک جواب تو مفسر نے یہ دیا کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ دونوں مل کر کے ایک نشانی ہے اللہ کی قدرت کی. کیا نشانی؟ بغیر مرد کے ہاتھ لگائے ہوئے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو پیدا فرمایا. یہ ہے ایک نشانی، یعنی ماں بیٹا دونوں مل کر مجموعی طور پر اللہ کی قدرت کی ایک نشانی، بغیر مرد کے اولاد کا پیدا ہونا. اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دونوں مستقل الگ الگ نشانیاں ہیں، مریم کو مرض کے بغیر حمل رہنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دیگر معجزات، یہ سب چیزیں. تو پہلا آیتن کے ذریعے دوسرا آیتن خود بہت نکل جاتا ہے کہ ماں جیسے معجزہ ایسے بیٹا بھی معجزہ، بیٹا جیسے معجزہ ایسے ماں معجزہ، اس اعتبار سے الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہی. وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ماں بیٹوں کو پناہ دی, ٹھکانا دیا, جگہ دی. کہاں؟ ایک اونچی جگہ کے اوپر, ربوہ اونچے مکان کو کہتے ہیں, ذاتی قرار. وہ رہنے کے قابل تھی, ایک دم ہموار سیدھی تھی, تو آدمی ٹھہر سکے, رہ سکے اطمینان سے. وہ معین, اور وہاں پر جاری پانی بھی تھا, آنکھوں سے نظر آنے والا کھلم کھلا پانی بھی وہاں پر موجود تھا. اب یہ کیا مراد؟ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. تو حضرات مفسرین نے اس کی مختلف توجیحات کی ہے. نمبر ایک, پہلی توجیہ یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت کا ہے, کہ ولادت کے وقت پر حضرت مریم اونچی جگہ کے اوپر تھی. اس لیے تو ہے وہاں سورہ مریم میں گزرا, فناداها من تحتها, جبرائیل نے نیچے سے آواز لگائی. معلوم ہوا حضرت مریم اونچے تھی, اس لیے تو جبرائیل نے نیچے سے آواز لگائی. تو رب وطن سے مراد لیا جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا محل, محل ولادت عیسیٰ علیہ السلام, اور وہ جگہ یقیناً اونچی ہے. اب اس صورت کے اندر ذات قرار, وہ رہنے کے قابل جگہ, وہ معین, اور نیچے اس کے نسرا صاف ستھرا پانی. کون سا پانی؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا تَحْتَكِ سَرِيًّا. شاید قد جعل ربك تحتك سريا, اللہ نے تمہارے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. تو گویا ولادت کے وقت حضرت مریم اونچے ٹیلے پر نیچے پانی کا چشمہ, یہ ہے ربوتن ذاتی قرار و معین سے مراد. اور واقعتاً وہ مقام ولادت والا کافی اونچائی کے اوپر ہے. ایک مطلب یہ. نمبر دو, بعض حضرات نے رب وطن سے مراد لیا ہے مصر کو. پورا ملک مصر اونچی جگہ ہے, اور معین سے مراد لیا ہے دریائے نیل کے پانی کو. دریائے نیل, مصر اگر اونچا نہ ہوتا تو دریائے نیل کا پانی پورے مصر کو بہا لے جاتا ہے. تو رب وطن سے مراد ہے مصر, معین سے مراد ہے دریائے نیل. اور یہ واقعہ ہے ولادت کے بعد کا, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو اس زمانے میں ہیرودوس نام کا ایک بادشاہ تھا. اس کو پتا چل گیا کہ یہی لڑکا بڑا ہو کر کے میری حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا, تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. تو حضرت مریم اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے بیت المقدس سے نکل کر کے مصر چلی گئی, اور 12 سال تک مصر کے اندر مقیم رہی. اور جب ہیرودوس مر گیا تب حضرت مریم ملک مصر سے بیت المقدس واپس آئی. تو ربوتن سے مراد ہے مصر, معین سے مراد ہے دریائے نیل. یہ بھی ایک قول ہے. اور بعض حضرات نے ربوتن سے مراد بیت المقدس کو لیا ہے, پورا بیت المقدس شہر قدس. یہ پوری دنیا کی زمین سے تقریباً 18 میل اونچا ہے, اور آسمان سے سب سے قریب اگر دنیا کی کوئی زمین ہے تو وہ یہی زمین ہے بیت المقدس والی. کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی زمینوں میں آسمان سے قریب ترین بیت المقدس ہے. इसीलिए यौम यश तमिल मुनादिनी यौम है यौम युनादिन मुनादिनी करीब मिन मकानिन करीब, जिसकी तफसीर एक यही है कि आसमान से करीब तरीन जगह सहरे बैतुल मुकद्दस, वहीं से जिब्रील कयामत के दिन आवाज लगाएंगे, चलो अल्लाह ताला की महशर की तरफ आ जाओ। ये बैतुल मकदिस और सहरे बैतुल मुकद्दस ये आसमान से सबसे करीब जगह है, इस एतबार से पूरी दुनिया की जमीन के मुकाबले में वो ऊंची हो गई, और रब वतन से मुराद है। हज़रात ने दिमश्क को मुराद लिया है क्योंकि दिमश्क भी ऊंचाई पर है, बाज ने पूरा फलस्तीन मुराद लिया है, बाज ने रमला शहर को मुराद लिया है। ज़ात क़रारिम व मईन, मईन यानी जो आँखों से नजर आए, या एक मामूली चीज, या एक बकसरत चीज, या एक जारी और बहने वाला पानी जहाँ पर हो वहाँ हमने हजरत ईसा और उनकी वालिदा को पनाह दी और हमने उनकी हिफाजत कर ली। फावैनाहुमा इला रब्बतिन ज़ाति क़रारिम व मईन, किसी भी मुफस्सिर ने ऐसा नहीं लिखा कि रब्बतिन से मुराद कश्मीर है, और जो है और उम्मत में किसी की राय ऐसी नहीं है, लेकिन बस मन घड़त कहानियाँ बाज लोगों ने चला दी और मिर्जा जी ने उसकी जोरों शोर से तायद कर मारी और फिर इससे साबित किया हजरत ईसा अलैहि सलाम की खबर कश्मीर के अंदर है। और महल्ला यार खान के अंदर एक मज़ार के लिए मशहूर है कि हजरत ईसा अलैहि सलाम की खबर है। सब सरासर गलत और झूठी बातें हैं, और उन्होंने रबवा से मुराद कश्मीर को करार दिया, ये सब झूठ बात है। इस मौजू पर मुस्तकिल किताबें लिखी गई है। हजरत ईसा अलैहि सलाम की खबर कश्मीर में नहीं है, नाम ही है ये किताब का, इसके अंदर मुफस्सल इस मौजू पर बातें मौजूद है। ये सब बकवास चीजें हैं। ज़ाति क़रारिम व मईन, और पाकिस्तान के अंदर कादियानियों ने जो अपना आलमी मरकज बनाया, असल नाम था उसका चिनाब नगर, और उस चिनाब नगर के एक हिस्से को इन्होंने अपना आलमी मरकज बनाया और उसका नाम रख दिया रबुआ। अब उनकी जितनी भी किताबें छप छप करके आती है तो उसी रबुआ के एड्रेस से छप करके आती है, रबुआ वो उसका नाम उन्होंने रख दिया चिनाब नगर शहर का। या अय्युहर रुसूल कुलू मिन अत्तय्यिबात वअमलू सालिहा, उनकिया है ना वही पहले होती है, वाकियात बाद में होते हैं। ये कादियानियों की खसूसियत है कि वही पहले आ जाती है, वाकिया बाद में वजूद में आता है। उसको किसी ने कहा ना कि ईसा अलैहि सलाम तो दिमिश्क के जानिब मशरिक के मीनारे पर उतरने वाले हैं, आप अपने आप के लिए ईसा होने का दावा कर रहे हो और आप तो यहाँ पैदा हुए कादियान में पंजाब में, तो फिर कहाँ दिमिश्क तो आप गए भी नहीं। उसने कहा अच्छा अच्छा ठहर जाओ, तात्कालिक मीनारे की तामीर चालू करवा दी इमरजेंसी के अंदर कादियान में, कहा ये रही दिमिश्क का मीनारा उसके ऊपर मैं उतरा था, यानी पहले उतरा फिर मीनारा बना। और गजब बात है कि 1908 में मिर्जा मरा वहाँ तक में मीनारे की तामीर मुकम्मल नहीं हुई, उसके खलीफा सानी उसके बेटे के जमाने में तामीर मुकम्मल हुई। ये चीज मिर्जाइयों की यही होती है अनोखी चीज। या अय्युहर रुसूल कुलू मिन अत्तय्यिबात वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलूना अलीम, ए पैगम्बरो तुम नफीस हलाल मरहूब हिज खाओ और तुम नेक आमाल करो, फराइज नवाफिल अंजाम दो, तुम जो काम करते हो अल्लाह फरमाते कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लिहाजा उसके मुताबिक मैं तुमको बदला दूंगा। अब या अय्युहर रुसूल से क्या मुराद है? नंबर एक, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है, और जमा का सेगा अजमत के पेशे नजर है, یہ عربوں کی عادت ہے کہ عظمت کے موقع کے اوپر جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں, جسے ہماری زبانوں کے اندر بھی ہے, آپ ہاں جناب, ہاں محترم, آپ سب, اس طرح کے الفاظ فرد واحد کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. یہ عظمت کا بیان ہے کہ اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب اور جمع کا شیگا. نمبر دو, بعض مفسرین نے یا ایوہ الرسل سے مراد لیا حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو. حضرت مریم تو رسول نہیں ہے لیکن ان کے بیٹے کے ضمن میں ان کو خطاب کیا جا رہا ہے, اور چونکہ ابھی ابھی ان کا واقعہ چل رہا تھا اس اعتبار سے کہا گیا یا ایوہ الرسل. نمبر تین, بہت اچھی اور بہت پیاری تیسری رائے ہے کہ ہر ہر نبی کو خطاب مراد ہے, کہ ہر نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی, اپنے اپنے زمانے کے اندر پاکیزہ روزی کھاؤ. اس کے اندر نصارہ کی رہبانیت کی تربیت ہے کہ وہ لوگ عبادت کے خاطر جب رہبانیت کو اختیار کر لیتے تو دنیا کی لذیذ اور عمدہ چیزوں کو کھانا چھوڑ دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح عمدہ اور لذیذ اور حلال چیزوں کو چھوڑنے کا نام کوئی عبادت نہیں ہے. اللہ کی دی ہوئی عمدہ لذیذ چیزیں کھاؤ, کھا کے اطاعت کرو, یہ ہے اصل عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ہے کہ بھائی رسول کھانا نہ کھائے, لذیذ چیزیں استعمال نہ کرے, ایسا تھوڑا ہی ہوگا. رسولوں کو بھی انسان ہے, بھی انسان ہے, بشر ہے, جیسے تمہارے طبیعی تقاضے ایسے رسولوں کے بھی طبیعی تقاضے ہیں. لہذا انبیاء اور رسول بھی عمدہ اور پاکیزہ چیزیں کھائیں, یہ کوئی شان نبوت کے منافی نہیں ہے. اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ رسول کے ضمن میں امت بھی شامل ہے, ہویا کہ امتوں کو بھی یہ حکم ہے. اور ترمذی کی حدیث سے تائید ہوتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امر اللہ به المرسلین کما امر به المؤمنین او کما قال, یعنی جو حکم اللہ نے رسولوں کو دیا وہی حکم اللہ نے ایمان والوں کو بھی دیا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, تو رسولوں کے ساتھ ضمن ان کی امتیں بھی شامل ہیں, اور دونوں میں کامل جوڑ ہے, پاکیزہ اور حلال کھانا اور نیک اعمال کرنا. اسی لیے حرام غذا کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ نیک اعمال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے, نیکیوں کے اندر نیک کاموں میں سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے. وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ, اور یہ تمہاری ملت اسلامیہ اللہ کی اطاعت والی ملت, یہ تمہارا ایک دین ہے, ایک ملت ہے. عقائد میں, شریعت کے اصول میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا منہج اصول میں ایک ہے. امت واحدہ, امت کسی نبی کی کسی قوم کو کہا جاتا ہے, کوئی خاص نبی کی قوم کو امت کہتے ہیں. بعض حضرات نے امت کو طریقے کے معنی میں لیا, بعض حضرات نے امت کو دین کے معنی کے اندر لیا. وَأَنَا رَبُّكُمْ, میں تمہارا رب ہوں, فَاتَّقُونِ, تم مجھ سے ڈرو اور بچو. فتقطعوا امرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون, فتقطعوا امرهم بينهم, انہوں نے آپس کے اندر اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. کوئی یہودی بنا, کوئی عیسائی بنا, نبیوں کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے اپنے دین کے اندر اختلاف پیدا کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے, الگ الگ جماعتیں اور فرقے قائم کر دیے. بعض مفسرین نے زبورن کا ترجمہ کیا ہے کتابیں, زبیرت الکتاب یعنی جولی بڑے حروف سے لکھی ہوئی کتاب, مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آسمان سے تو ایک کتاب اتری تھی لیکن بعد کے لوگوں نے تحریفات کر کے اس کی بہت ساری شکلیں بنا ڈالی, متعدد تحریفات اس کے اندر کر ڈالی. وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بگاڑ ڈالا. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ اپنے پاس جو دین ہے اس پر مست ہے, مگن ہے, خوش ہے, اتراتا ہوا ہے, یعنی ہر ایک اپنے اپنے طریقے کے اوپر خوش ہے.
آج بھی دیکھو دنیا کے اندر جتنے بھی گمراہ پھرتے وہ اپنی اپنی گمراہی کے اوپر مست رہتے ہیں اور اسی کو نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اسی کو سعادت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یعنی اس کو غلط اور گمراہ ہی نہیں سمجھتے. فذرہم فی غمرتہم حتی حین، آپ ان مکہ کے کافروں کو چھوڑ دو، وہ اپنی ضلالت اور گمراہی کے اندر ایک وقت تک پڑے ہوئے رہے. کفر کی گمراہی مراد ہے یا جہالت مراد ہے؟ جس طریقے سے کوئی آدمی پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے، غمرتن کہتے ہیں، اصل تو قد عادت کا یعنی انسان کے قد کے بقدر پانی کا آ جانا، یعنی یہ لوگ اپنی غفلت میں، اپنی جہالت میں، اپنے کفر کے اندر پڑے رہے. جس طریقے سے پانی کے اندر آدمی ڈوب جاتا ہے، اس طرح یہ بھی اپنے کفر اور گمراہی میں ڈوب کے ختم ہو جائے. بعض نے غفلت کا معنی بھی مراد لیا ہے، یعنی جاننے کے باوجود، نہ جاننے کے باوجود جاننے کا دعویٰ کرنا، نہ جاننے کے باوجود جاننے کا دعویٰ کرنا، اس کے اندر ان کو پڑے رہنے دو. گویا جس طرح آدمی پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے، اس طرح یہ لوگ بھی ڈوب کے ختم ہو گئے. حتیٰ حین، موت تک، جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے قتال کا حکم آوے وہاں تک. ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین، کیا یہ کافر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو ہم ان کو مال اور بیٹے دے رہے ہیں، نسارع لہم فی الخیرات، ہم ان کو بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں. یعنی یہ لوگ یوں سمجھتے ہیں، دیکھو اللہ اگر ہم سے ناراض ہوتے، اللہ ہم کو مال کیوں دیتے، اولاد کیوں دیتے، عزت اور اقتدار کیوں دیتے؟ اللہ نے اولاد دی، عزت دی، اقتدار دیا، مال دیا، دلیل ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، آخرت ہوگی تو وہاں بھی اللہ ہم کو دیں گے. وہ کافی لوگ یوں سمجھتے تھے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ یشعرون، ان کو شعور اور سمجھ نہیں ہے اس بات کی، بلکہ اللہ کی طرف سے استدراج ہو رہا ہے. اللہ کی خوشی کی علامت نہیں، یہ تو استدراج. استدراج کا مطلب کیا؟ دھیمے دھیمے گناہ میں آگے بڑھنے دو، یہاں تک کہ وہ مکمل گناہ میں پھنس جائے، تو اللہ کے عذاب کے ذریعے ان کو مکمل ہلاک کر دیا جائے. کبھی مچھلی پکڑی ہے کانٹا لگا کر، تو اس کے اندر وہ گل کے اندر جب وہ کھانا لگاتے تو مچھلی آتی ہے، تو وہ تروپا ہوتا ہے، وہ ہلتا ہے، سرافا ہلتا ہے، تو فوراً نہیں کھینچتے، بلکہ اس کو مچھلی کو برابر کھانے دیتے ہیں. جب وہ مچھلی کھاتے 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 کانٹا اس کے گلے میں پھنس جاتا ہے، تب کھینچتے ہیں. ابتدائی نہیں کھینچ لے تو وہ تو چھٹک جائے، اسی لیے پہلے نہیں کھینچتے، پہلے برابر اس کو کھانے دیتے ہیں. یہ ہے استدراج. تو گویا کہ ان کو ہم جیل لے رہے ہیں، ہماری طرف سے استدراج ہے. ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، ان جہنمیوں کے مقابلے کے اندر نیک لوگوں کا حال بیان کرتے ہیں، یقیناً جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی نشانیوں کے اوپر ایمان لاتے، تصدیق کرتے ہیں. والذین هم بربہم لا یشرکون، اور جو کافر اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے. دیکھو ایمان کے اندر شرک کی نفی آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود الگ سے شرک کی نفی کو ذکر کیا گیا، اس لیے کہ بعض لوگ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور شرک بھی کرتے تھے. جیسے عرب کے مشرکین کا یہی عقیدہ تھا، وہ ایک اللہ کی عبادت بھی کرتے، اللہ کو مانتے بھی اور ساتھ میں بتوں کو بھی مانتے تھے، اس لیے ان کی تعریف کرنی ہے آیت کے اندر. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجیلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ نیک بندے جو زکات صدقہ دینا ہوتا ہے وہ برابر دیتے ہیں، اس دینے کے اندر کسی قسم کی وہ لوگ کمی نہیں کرتے. ایک مطلب. دوسرا مطلب، وہ لوگ جو نیک اعمال صالحہ کرنے چاہیے وہ نیک اعمال صالحہ برابر کرتے ہیں اور نیک اعمال صالحہ کے اندر کسی طرح کی کمی کرتے نہیں ہیں. یہ دونوں معنی ہیں اس آیت کریمہ کے. اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں, کہ نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں, زکات صدقہ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں. کیا مطلب دل کے ڈرنے کا؟ ہماری یہ نیکی, ہمارا صدقہ, ہماری خیرات اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو جائے, اس کے لیے وہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کر لے گے, ہمارے اعمال رد نہ ہوئے. اس سلسلے کے اندر وہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں اور یہ اللہ کے نیک بندوں کا حال ہوتا ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امت کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھا جو نیک عمل کر کے اتنا ڈرتے تھے جتنا تم گناہ کر کے نہیں ڈرتے. اپنی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اس پر اتنا ڈرتے تھے جتنا تم لوگ گناہ کے اوپر نہیں ڈرا کرتے. بعض روایت کے اندر ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا گیا کہ جو آدمی چوری کرے, زنا کرے اور اس پر اللہ تعالیٰ سے ڈرے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف؟ یعنی اس آیت کے اندر وہ مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, لیکن جو آدمی روزہ رکھے, نماز پڑھے, صدقہ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرے وہ مراد ہے. یعنی اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملفوظ نقل کیا گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی مخفی کاروائیوں سے برابر ڈر لگا رہتا ہے, میں مطمئن نہیں رہتا ہوں, یہاں تک کہ میرا ایک قدم جنت میں ہو, دوسرا قدم جنت کے باہر ہو, تب بھی میں اللہ سے ڈروں گا. ہاں جب جنت میں داخل کر دیا جاؤں گا تو سمجھو کہ اب اطمینان ہو گیا. اور وہ اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ چہرے کے اوپر رونے کے نشانات پڑ جاتے تھے. انہم الی ربہم راجعون, یقیناً ان کو ان کے رب کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. اس مضمون سے وہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات, یہی لوگ نیکی کے اندر جلدی کرنے والے ہیں. وہم لہا سابقون, اور وہ لوگ لہا, لہا کا مرجع بعض نے جنت کو لیا, بعض نے سعادت اور نیک بختی کو لیا, بعض نے طاعت اور عبادت کو لیا. یعنی وہ لوگ جنت کو حاصل کرنے کے اندر آگے آگے بڑھتے ہیں, یا وہ لوگ نیکیوں کے کام میں آگے آگے بڑھتے ہیں, یا وہ لوگ اللہ کی اطاعت اور عبادت کے اندر آگے آگے رہتے ہیں. اور ایک مطلب یہ ہے کہ عبادتوں کے دنیاوی اور اخروی جو فوائد ہے اس کو حاصل کرنے کے اندر یہ لوگ سبقت کرتے ہیں. اور بعض نے سابقون کا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت ان کے لیے پہلے سے مقدر کی جا چکی ہے. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, ہم کسی بھی انسان کو, نفس کو, اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے. چنانچہ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا, بیٹھے بیٹھے پڑھے, اور جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا وہ آدمی افطار کر لے لے بیماری یا سفر کی وجہ سے. شریعت کا ہر حکم ایسا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہے. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ, ہمارے پاس ایک کتاب ہے یعنی لوح محفوظ, اس کے اندر تمام کی تقدیریں لکھی جا چکی ہے اور وہ حق بات بولے گی, یعنی قیامت کے دن سچی گواہی دے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور انسانوں کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اتنے سارے شاہد اللہ تعالیٰ کے یہاں ہیں, انسان کے اعضا شاہد, جس زمین پر انسان اعمال کرے وہ شاہد, لکھنے والے فرشتے شاہد, اعمال نامہ شاہد, لوح محفوظ میں جو تقدیر لکھی ہوئی ہے وہ شاہد. اتنی ساری شہادتیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جمع ہوگی. بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل جہالت کی غفلتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. من ھذا قرآن کی طرف سے، یعنی شک غفلت کی وجہ سے جہالت کی تاریکیوں کے اندر وہ لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. اور وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ، اور ان کے لیے اس کے علاوہ دوسرے بھی اعمال ہیں، ان کے لیے اس کے علاوہ دوسرے بھی اعمال ہیں. ہم لہا عاملون، جو وہ لوگ کر رہے ہیں. اس آیت کو ایمان والوں کے بھی متعلق مان سکتے ہیں، کافروں کے بھی متعلق مان سکتے ہیں، یعنی مومنین مخلصین جو اچھے اچھے اعمال ذکر کیے گئے اس کے علاوہ کچھ گھٹیا اعمال بھی کرتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ ان گھٹیا اعمال کے اوپر اگر توبہ کریں گے تو معافی، نہیں کریں گے تو ان گھٹیا اعمال کی وجہ سے ان کو سزا دی جائے گی. مطلب یہ. دوسرا مطلب کیا؟ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ، ابھی جو اعمال ذکر کیے گئے اس کے علاوہ دوسرے بھی نیک اعمال ہیں، اور وہ دوسرے نیک اعمال کو وہ لوگ کرتے چلے جاتے ہیں. تیسرا مطلب، اگر اس آیت کو کافروں کے لیے متعلق مانیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ کفر اور شرک کے علاوہ دوسرے بھی بہت سارے گندے گندے اعمال کرتے ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون، یہاں تک کہ جب ہم غنیوں کو، مالداروں کو، رئیسوں کو، ایس پرست لوگوں کو عذاب کے اندر پکڑ لیں گے، سب وہ لوگ عذاب کے اندر چیخنے اور چلانے لگیں گے. اب یہاں مفسر نے عذاب سے مراد غزوہ بدر کو لے لیا. اس اعتبار سے انہوں نے آیت کی توجیہ کی کہ مکہ کے بڑے بڑے رئیسوں اور مالداروں کو غزوہ بدر کے موقع کے اوپر قتل کر دیا گیا. اذا هم یجأرون، تب وہ لوگ چلانے اور شور مچانے لگے، یعنی مرتے مرتے بھی شور کر رہے تھے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کے خاندان والوں نے مہینوں مہینوں تک نوحہ خوانی کی اور رو رو کر کے شور مچایا، سر منڈوا دیے اظہار غم کے اندر. یہ سب کاروائیاں ان لوگوں نے مہینوں مہینوں تک کی. گویا ماتم ماتم، ماتم کی وجہ تسمیہ معلوم ہے، ماتم جو کبھی پورا ہی نہیں ہوئے، تو لمبا لمبا زمانہ تک یہ لوگ ماتم ہی مناتے رہے مکہ مکرمہ کے اندر اور روتے روتے رہے. یہ ہے یجأرون کا مطلب. اور عام بھی ہے کہ کوئی بھی جب اللہ کا عذاب آتا ہے تب وہ لوگ چلاتے ہیں. اب یہاں مترفیہم کی تخصیص کیوں؟ کیا غریبوں پر عذاب نہیں آتا؟ تو غریبوں پر بھی عذاب تو آتا ہے، لیکن مالداروں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے عذاب سے بچنے کا کچھ انتظام کیا ہوا ہوتا ہے، شاندار گھر، تعلقات، لاگوگ، پہچان. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو کوئی حفاظت کام آتی نہیں ہے، ان کی ساری حفاظتی تدبیر معطل بیکار ہو جاتی ہے. اسی لیے خصوصیت کے ساتھ مترفی ان کو ذکر کیا. غریبوں کا معاملہ تو ایسا کہ ان کے پاس کوئی تیاری نہیں تھی اور عذاب میں گئے، انہوں نے تو تیاری کی تھی پھر بھی عذاب کے اندر گئے، اسی لیے ان کا خصوصی تذکرہ آیا. لا تجأروا اليوم، آج کیوں چلاتے ہو؟ جب توبہ کرنے کا وقت تھا تب تو وہ کچھ بولے نہیں، اور اب عذاب آیا تو چلا رہے ہو. انکم منا لا تنصرون، یقیناً تم ہماری طرف سے مدد نہیں کیے جاؤ گے، یعنی عذاب تم کو روکا نہیں جائے گا، عذاب جاری رہے گا. قد کانت آیاتی تتلا علیکم، یقیناً تمہارے سامنے ہماری قرآن کی آیتیں ہمارے نبی پڑھ کے سناتے تھے. فکنتم علی اعقابکم تنکثون، تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے چلے جاتے تھے، یعنی بات مانتے نہیں تھے اور نبی کی مخالفت کرتے تھے. مستکبرین بہ سامرا تہجرون، देखो घी की जमीर का मर्जा काबतुल्ला भी है, हराम मुकद्दस भी है, ये सब उसके मर्जे बन सकते हैं। क्या मतलब मुस्तकगिरी का? एक मतलब ये है कि झुठलाते हुए नबी को कुरान को झुठलाते हुए, एक मतलब ये। दूसरा मतलब मुस्तकगिरी का तकब्बुर करते हुए, इन लोगों ने नबी और कुरान को माना क्यों नहीं? तकब्बुर की वजह से। काय का तकब्बुर? हम तो काबतुल्ला के मुतवल्ली है। कुरैशियों ने ये तकब्बुर किया, हरम मुकद्दस में रहते हैं, हम तो कुरैश है, सबसे ऊंचे खानदान के, इस चीज के तकब्बुर की वजह से इन्होंने कुरान और नबी को माना नहीं। दुनिया के तमाम लोगों के मुकाबले में हमको इम्तियाजी मकाम और इम्तियाजी दर्जा हमको हासिल है, इस तकब्बुर ने उनको ईमान लाने से रोक दिया। सामिरन, रात के वक्त पर काबतुल्लाह के गिर्द गिर्द बैठ करके नबी के खिलाफ और कुरान के खिलाफ कान तश्मीह किया करते थे। झूठी कहानियां, मन घड़त वाकिए लोगों के सामने जिक्र किया करते थे। रात को ईशा के बाद यानी रात के वक्त पर बिन कुरैश मक्का की काबा के इर्द गिर्द मजलिस लगती और बैठ करके नबी के बारे में कुरान के बारे में मन घड़त अफवाहें, गलत गलत बातें छोड़ना, बंडल मारना, ये इन लोगों का सेवा था और इसी के अंदर ये लोग जो है अपना वक्त गुजारते थे। हालांकि इंसान दिन भर के अंदर कुछ आगे पीछे गुनाह गना करे और रात को ईशा के वक्त तोबा तिल्ला करके सो जाए तो अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर दे। अब ईशा का वक्त तोबा तिल्ला करके माफी कराने का, और ये लोग तो रात को नया अमलनामा चालू कराते हैं रात की महफिलों के जरिए, उसमें नबी के लिए गीबत, चुगली, तोहमा, कुरान पर तानो तश्नी, इसके जरिए से नए गुनाहों का अमलनामा शुरू करते। इसलिए इसकी आयत करीमा में खास तौर पर कबाहत को बयान किया गया। इसीलिए हदीस पाक के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा के बाद की महफिल बाजियों को बहुत सख्ती से मना फरमाया, ला समुर बाद सलातिल ईशा, ईशा के बाद कोई महफिल नहीं, कोई मजलिस बाजी नहीं, खत्म करो ईशा के बाद। हाँ, तीन चीजें मुस्तस्ना रखी, कोई मर्द अपनी बीवी के साथ जाए के कोई मेहमान आया हो और या के इल्म और दीन के सीखने सिखाने की मजलिस हो, उसके सिवा मजलिस बाजी की इजाजत नहीं है। इसलिए कि तहज्जुद की तौफीक इंसान को मिलती है जल्दी सो जाएगा तो, और ईशा की नमाज के अंदर अल्लाह ताला के सामने माफी मांग ले रहे दिन भर के गुनाह की। हदीस में भी जो आदमी रात को बिस्तर के ऊपर जाने के बाद तीन मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम वअतूबु इलैही पढ़े तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देते हैं, चाहे समंदर की झाग के बराबर हो, जंगल में रेत के कंकर के बराबर हो, दरख्तों के पत्तों के बराबर हो, दुनिया के दिनों की तादाद के बराबर हो, इस कदर गुनाह भी अल्लाह माफ कर देते रात को बिस्तर पर तीन मरतबा इस इस्तिगफार के पढ़ने से। अब वो तो ईशा के अंदर गुनाह की माफी की और ईशा के बाद गफाटे मार करके फिर से गुनाहों का नया अमलनामा चालू कर दिया। ऐसा मत करो भाई, तहजुरून, ये लोग ऐसी हरकतें करके नबी और कुरान को छोड़ते हैं और नबी और कुरान की बात को मानते नहीं है। जी